أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جون 1979 کی یکم تاریخ ہے اور سور اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 38 سے ہو رہا ہے، 2:9/3:8. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درسوں میں اقوام گزشتہ یا انبیاء سابقہ کی داستانیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میں نے اس امر کی وضاحت کی تھی کہ یہ داستانیں تاریخی نوشتے نہیں ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک غلط نظام زندگی وضع کرتا ہے اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے. یہ حضرات انبیاء کرام آتے تھے، ان لوگوں کو وارم کرتے تھے، تنظیم دیتے تھے، آگاہ کرتے تھے کہ اس روش زندگی کا نتیجہ بڑا ہی تباہ کن ہوگا اور اس کی جگہ وہ صحیح نظام زندگی ان کے سامنے پیش کرتے تھے. ویسے تو وہ پورا نظام ہوتا تھا، لیکن کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص زمانے میں جو خرابی سب سے زیادہ عالمگیر ہوتی تھی، عام ہوتی تھی، زمینگیر ہوتی تھی، وہ نمایاں طور پر اس کے خلاف جد و جہد کرتے تھے. اور قرآن کریم بھی اس نظام کے اسی ایک گوشے کو نمایاں طور کے سامنے لاتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر ان تمام گوشوں کو یکجا کر لیا جائے تو ایک طرف باطل کا نظام اپنے تمام عناصر کے ساتھ یکجا سامنے آتا ہے، اور اس کے برعکس انبیاء کرام نے جو کچھ کہا تھا اگر اس کو بھی یکجا کر دیا جائے تو وہ صحیح آسمانی نظام کا ایک گلدستہ سب یا ایک گلدستہ بن جاتا ہے، یعنی وہ مکمل نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور یہ مکمل نظام جو ہے آخر الامر قرآن کریم کی دفعتین نے محفوظ کر دیا اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی. یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم اور اس میں جو تاریخی شواہد آئے ہیں ان کا مقصد. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی قرآن کریم نے، حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم مدین، حضرت شعیب، قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تمام کے تذکرے جلیلہ اور ان قوموں کی داستانیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے آتی گئیں. اور اس میں بتایا گیا کہ وہ کون سا غلط نظام یا غلط نظام کی کون سی شک تھی جس کی وجہ سے ان کی تباہی ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اس کے خلاف کہنے والے جو نبی آتے تھے ان کی بات نہ مانی، اپنی ضد پر اڑے رہے اور اس کا نتیجہ تباہی ہوا. یہ سارا کچھ گنانے کے بعد قرآن کریم اب اس کا انداز یہ ہے کہ پھر وہ سم اپ کرتا ہے نہایت مختصر الفاظ میں ارتقاضی طور پر، اور وہ چند لفظوں میں بتا دیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی، وہ نقطۂ ماجکا کیا ہے، انہوں نے غلطی کیا کی تھی اور اس کا انجام ایسا کیوں ہوا. ان تمام قوموں کے بعد کہتا ہے وہ آدم و سمودا، یعنی پیچھے سے اور قومیں بھی، اور یہ دو کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا، دو چار کا آگے ذکر کرے گا. وہ آدم و سمودا تب تبینا لکم من مساکنہم. اب دیکھیے قرآن صرف نظری بات نہیں کرتا کہ ذہنی طور پر تم تصور میں لاؤ کہ وہ قومیں کس طرح سے تباہ ہوئی، کہا نہیں، صبح شام تمہارے قافلے یہاں سے چلتے ہیں تو جسے اس نے امام مبین کہا ہے، دی ہائی وے، شاہراہ اعظم، وہاں سے تم چلتے ہو. مکہ بہت بڑی تجارتی، بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، یمن سے بھی قافلے چلتے تھے، اس راستے سے گزر کر شام تک جاتے تھے، اور اس زمانے میں یہی ایک اتنا علاقہ تھا کہ جو ان عربوں پر مکمل بسا. یہ جتنے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بتائے ہیں ان کی اپنے اپنے زمانے میں بستیاں اسی شاہراہ کے قرب و جوار میں واقع ہوئی. تو یہ ان کے قافلے جو جاتے تھے وہ ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے ہوتے ہوئے جاتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات کہ ان سے جیتی کیا, ان سے گزری کیا, ان کا محال انجام ہوا کیا, یہ ہم سے نہ پوچھو. صبح شام جو تمہارے قافلے ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں ان کھنڈرات کی ویران شدہ اینٹوں کے, ان کے پتھروں کے, ان کی داستانیں زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اپنے وقتوں میں یہ لوگ کتنے بڑی تعظیم کے حامل تھے اور اس کا انجام کیا ہوا. آپ دیکھیے کہ ہمارے دور میں حفریات یا آرکیالوجی جسے کہتے ہیں اس نے ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر لی ہے. آپ دیکھتے ہیں آئے دن اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں جگہ اب نئی کھدائی شروع ہوئی ہے اس لیے کہ وہاں نیچے سے کچھ آثار قدیمہ ان کو نظر آئے ہیں. وہ اس کھدائی میں اب پھر وہ بڑی احتیاط سے کھدائی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ذرا سا ٹکڑا ٹوٹ نہ جائے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے برتنوں کے ٹکڑے, وہاں کے زیورات, کپڑے, پارچات, اگر کچھ ملتے ہیں, اینٹیں, پتھر, عمارتوں کا انداز, یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے اس کھدائی سے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس پر پھر اس دور کی تہذیب اور تمدن اور نظام زندگی کی ایک تاریخ لکھی جاتی ہے ان ذرائع سے. اب غور کیجئے نزول قرآن کے زمانے میں تو ابھی آرکیالوجی کا اس طرح کا سائنٹیفک تصور بھی سامنے نہیں آیا تھا, لیکن قرآن یہ بات کہتا ہے کہ یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ قومیں اپنی تہذیب کے کس اوج کمال پہ پہنچی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا. تم آرکیالوجی کے نقطۂ نگاہ سے تحقیق کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بات تو صرف اتنی کی ہے تب تبینہ لکھوں, یہ تبینہ کا لفظ یعنی بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ وہ قومیں کیسی تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا. واضح ہو جائے گی کس چیز سے؟ من مساکن ہم. یہ جو ان کے آثار قدیمہ تمہیں نظر آ رہے ہیں اور کچھ تو زمین دوز ہوتے ہیں کھدائیوں کے بعد نکلتے ہیں اور بہت سے تو اوپر سطح کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہا گیا کہ تم ان کھنڈرات سے آنکھیں بند کر کے نہ نکل جاؤ. ان کی تو ایک ایک اینٹ اپنے عہد گزشتہ کی پوری داستان اپنے اوپر منقوش رکھتی ہے. اسے ذرا چشم بصیرت سے پڑھو, غور کرو, تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کھنڈرات کس طرح مرثیہ خاں ہیں اپنی ان اقوام کے کہ جو کسی زمانے میں ان محلات کے اندر رہتی تھی. مساکن ہم. اب دیکھیے کہتا کیا ہے کہ ہوا کیا, یعنی تفصیل ان کی پیچھے بیان کرتا آ رہا ہے. ایک ایک جزیات تک کی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ ان کا غلط نظام کیا تھا, کیوں غلط تھا, کیا اس کے نتائج تھے, یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بیان کی ہیں وہاں. لیکن یہاں ایک دو لفظوں کے اندر جیسے میں نے کہا ہے کہ بالکل کرسٹلائز کر کے ارتقاضی طور پر بات بیان کی ہے. بڑے غور قلم چیز ہے عزیزان من. دو لفظوں میں بات کیا گیا, کہا کہ یہ کہ زینہ لہم الشیطان اعمالہم. بڑی اہم بات ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص غلط کام کرتا ہے, برا کام کرتا ہے, اسے برا سمجھتا ہے, اسے احساس ہے کہ یہ غلط ہے, اس کی اصلاح کا امکان ہے, آسان بھی ہوتی ہے وہ بات. وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ بہرحال عادتن کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ صاحب ہوتا ہی ہے ایسا, لت پڑ گئی ہے, یہ اس میں اس کے احساس ندامت ہوتا ہے. وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے, برا کام ہے, مجھے یہ چھوڑنا چاہیے. اس کی صرف ول پاور کو, قوت ارادی کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ برا ہے اور عام طور پہ نہیں چھوڑتا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں قوت ارادی کمزور ہے. قرآن اس کا بھی علاج بتاتا ہے. لیکن ایک منزل اس کے بعد آگے جا کے آتی ہے کہ معاشرہ میں وہ برائی اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ وہ برائی برائی نظر نہیں آتی تھی, وہ عیب ہنر بن جاتا ہے. یہ جو زینہ لہم الشر, ان کے بے باک جذبات میں ان کی غلط پوشیوں کو بڑا مزین کر کے ان کی نگاہوں میں دکھا دیا. پرانے زمانے کی داستانوں کو چھوڑیے, آپ اپنے زمانے میں, یعنی اگر آپ صرف 20-25 سال ماضی کی تاریخ سامنے رکھیے تو آپ دیکھیں گے بے شمار ایسی برائیاں ہوں گی جو اس زمانے میں ہر شخص اسے برا کہتا تھا, برا سمجھتا تھا, مجبوراً یا معذوراً کوئی کرتا تھا تو چھپاتا تھا, نمایاں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا, ندامت ہوتی تھی اس کے اندر. اور وہی برائیاں آج آپ دیکھیے اعلانیاں کی جاتی ہیں, نہ کسی سے کوئی چھپاتا ہے, نہ ذکر کرتا ہوا شرماتا ہے, نہ اس کو برا سمجھتا ہے. کسی سے بھی کہیے کہ یہ سارے کر دیں گے تو میں ذکر کہاں بھی ہو گیا, جب یہاں بات پہنچ جائے برائی برائی نہ رہے, مزین بن کے دکھائی دینے لگ جائے. اور اگلی بات یہ کہ سب کچھ تو چارہ ہی نہیں اس معاشرے کے اندر, یہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہے, یعنی وہ جو احساس تھا نا, احساس جہاں جسے قرآن نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس جہاں جاتا رہا. قوم تباہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ برائی کو برائی نہ سمجھے بلکہ وہ اسے مزین بن کے دکھائی دے. غور فرمایا آپ نے کہ کس طرح دو لفظوں میں قرآن یہ کہہ گیا ہے کہ جب شکل جہاں تک پہنچ جائے اس برائی کی تو پھر اصلاح کی کوئی صورت یا امکان باقی نہیں رہتا, پھر تباہی آ کر رہتی ہے. برائی مستاصن مزین ہو کر دکھائی, اور کہا کہ یہ اصل میں جب بات بے باک ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ شکل پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر عیب بھی ہنر بن کے دکھائی دیتا ہے, برائی مستاصن شکل اختیار کر لیتی ہے. اب فصدہم عن السبیل, تو یہ وہ چیز اس درجے تک جب یہ چیز راست کر گئے اور یہ ایپیڈیمک کی طرح ایک وبائی مرض کی طرح برائی عام ہی نہ ہو جائے بلکہ برائی حسن بن کر نظر آنے لگ جائے, تو کہا یہ ہے وہ مقام جہاں پھر یہ قوم صحیح راستے کی طرف آ نہیں سکتی. ان کی یہ روش, یہ ان کے جذبات کی سرکشی, یہ برائی کا حسن بن کر محسوس ہونا, یہ ان کے راستے میں روک بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. سب صحیح راہ کی طرف نہیں آنے دیتی. یہ بات دیکھ رہے ہیں دو دو لفظوں میں بات کیا کہہ گیا. اور پھر وہ اگلی بات, یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے صاحب بے حضور سے احمد کی قوم جاہل کی قوم کوئی ہوگی, ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ صاحب سمجھ سوچ کے رکھنے والی قوم ہو, علم و ہنر رکھنے والی, غور و فکر رکھنے والی قوم, تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیے کو دریافت سمجھنے لگ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ قومیں یہ جہالت کی بنا پہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا. بات تو یہاں آئے گی آج کی, تو پھر آپ دیکھیں گے پرانے کریم 1400 سال پیشتر یہ بات کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ قومیں جاہل تھی, ان کو علم نہیں تھا. جو لفظ وقانوں سب سے ہی بہت بادے بصیرت سے, غور کیجیے آپ. اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو قرآن نے کہی, مستبصرین ہوتے ہوئے غلط نظام اور غلط روش کے اوپر اصرار اور ضد کے ساتھ چلے جانا اور وہ مستاصن بن کے دکھائی دینے لگ جائے. استبصار ہے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے. بصیرت وہ کہ جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہوں, وہ مستبصرین تھے اور اس کے باوجود یہ کیفیت پیدا ہو گئی. دوسرے مقام پہ اس کی ذرا اور وضاحت کی ہے, انہی اقوام کے سلسلے میں ہے 46:26. انہی اقوام سابقہ کی تباہیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن وہ جو مخاطب قوم ہے اس زمانے کی, خود عرب یا خود قریش, وہ کہتا یہ ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہا کہ یہ قومیں جن کی داستانیں ہم تم سے بیان کرتے ہیں تم سے زیادہ صاحب تمکن تھی، ان کو تم سے زیادہ اقرار حاصل تھا، تمکن حاصل تھا، مملکت حاصل تھی، کمزور نہیں تھی وہ قومیں. تو پہلی چیز تو یہ تھی یا چنا سن یا کسی خدا سے اقبال کی وہ جو دعا ہے نا، یا چنا سن یا چنین، اسے تو یہ یاد کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہی کہ ولاقت مکن ہوں سیما ہی مکن نہ ہوں سی، غور غلط ہے یہ چیز، تمکن حاصل تھا، یعنی وہ قوم تباہ اور برباد اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کمزور تھی. بڑی عظیم حقیقتیں بیان کرتا جاتا ہے قرآن، انتہائی تمکن کے زمانے کے اندر تباہی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا یہ بات تھی کہ وہ قوت تمکن اقتدار حاصل تو ہو گیا تھا کسی طرح سے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ بہت جاہل قوم ہوگی، اس کے باوجود تباہ ہوگی. ختم جالنا لہم سمم و ابسارم و آفیدتن، جاہل نہیں. قرآن جہاں بھی علم و فکر اور تدبر اور شعور و بصیرت کی بات کرتا ہے تو یہ جو ذرائع ہے نا علم حاصل کرنے کے، ان کا ذکر کرتا ہے. بڑی گہری چیز ہے یہ بھی، سماعت رکھتے تھے، بصارت رکھتے تھے، وہ ایک سمجھنے والا دل بھی رکھتے تھے. یہ چیزیں جو تھیں یہ حواس انسان کے پرسپٹیو نالج جسے کہتے ہیں، یہ باہر کی اطلاعات اس تک پہنچاتی ہیں، ان کا یہی کام ہے، یہ خبر دیتی ہیں اس کو، اطلاعات انفارمیشن اس کے لیے وہ دیتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے عقیدہ، یہ ساری چیزیں اندر جاتا ہے. اس کے لیے ابھی تک کوئی لفظ انگریزی زبان میں بھی کوئی جامعہ لفظ نہیں آیا کہ وہ اندر کیا چیز ہے کہ جو پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے یہ کیا ہوا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. مائنڈ کا ایک لفظ تھا جن لوگوں نے کبھی تراشا تھا اس کے لیے، لیکن وہ بھی آگے چل کر وہ معنی نہ دینے لگا. جب اس کا ایڈجیکٹو انہوں نے بنایا تو وہ مینٹل بتایا، اور مینٹل ہاسپٹل ہو گیا، یعنی دماغی خرابی صرف بتائی اس نے. مائنڈ کا اس لیے لفظ ان کو چھوڑنا پڑا کہ اس سے انسان کے برین کی طرف، فزیکل برین جو ہے اس کی طرف نگاہ جاتی تھی. اور اب یہ ان کی سائیکالوجی اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ یہ فزیکل برین اور اس کے سیلف کا کام نہیں ہے، یہ ایک اور قوت ہے انسان کے اندر. اتنی سی بات کہ آپ کو اگر آواز آتی ہے بندوق کے چلنے سے تو ٹھیک ہے، کان میں آواز آئی آپ کے اور یہ چیز تو وہ فزیکل دماغ فیصلہ کر لیتا ہے عادتاً کہ یہ بندوق کی آواز ہے، کسی نے گولی چلائی ہے. اس کے بعد چیخ کی آواز آتی ہے، وہ بھی آپ کا دماغ ڈائسرن کر سکتا ہے کہ یہ انسان کی آواز ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے معلوم ہو کہ یہ میرے کسی دوست کی آواز ہے، اگر کوئی الفاظ بھی آئے ہوں گے تو. اگلی بات جو ہے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ریئیکشن جو آپ کا اس کے بعد ہوتا ہے یہ دماغ کا کھیل نہیں. دشمن کی آواز ہے تو اور ریئیکشن ہوگا، دوست کی آواز ہے تو اور ریئیکشن ہوگا. یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک بھی یہ تو نہیں کہہ سکے کہ وہ اندر شاید کیا ہے جو فیصلہ کرتی ہے. بہرحال قرآن نے سما اور بصر کہا ہے، تیسری چیز اس نے قلب کہا ہے یا عقیدہ فؤاد کہا ہے. کہا وہ میں اس بات کو چھوڑتا ہوں، دوسری طرف نکل جائے گی، کہ سماعت اور بصارت اور قلب یہ چیزیں وہ رکھتے تھے، ذرائع بھی ان کے پاس ایسے تھے کہ ان کو معلومات بہم پہنچیں، اور اس کے بعد وہ قوت بھی موجود تھی جو فیصلہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے. تمکن بھی حاصل تھا، علم بھی حاصل تھا، بصیرت بھی حاصل تھی. پھر کیا ہوا، فما اغنا عنہم سموہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ. یہ سب کچھ تھا لیکن اس علم کو استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے لیے خارجی ایک معیار، میزان یا اقدار کی ضرورت تھی. وہ فیصلہ کرے کہ انہیں مجھے استعمال کیسے کرنا چاہیے، مظلوموں کی امداد کے لیے استعمال مجھے کرنا چاہیے یا ظالموں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. अपना जत्था मजबूत करने के लिए ये कुछ मुझे करना चाहिए, या जिनके जत्थों ने दुनिया में प्रोग्राम मचा रखा है उनका गला काटने के लिए मुझे ये इस्तेमाल करना चाहिए? इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, ये है असल। क्या कहा? जब वो इस चीज से इनकार करते थे, बल्कि इसकी खिलाफ वर्जी करते थे, सरकशी बरते थे, इस चीज की जो ये उन्हें सिखाता कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तमक्कुन को भी, अपने इख्तदार को भी, अपनी पावर को भी, और अपनी अक्ल फिक्र और इल्म बसीरत को भी, इस्तेमाल किस तरह से, किस तरह नहीं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, असल शायद ये है। अलीगा ने कहा कि जब वो ये चीज नजरअंदाज कर दे, या इस चीज की नजरअंदाजी नहीं है, यह जुनून है, जानते थे कि ये चीज सामने आ रही है, अखदार है, ये वैल्यू है, इनके मुताबिक करना चाहिए, बगैर इससे इनकार करते थे, सरकशी बढ़ते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपने मफाद के लिए, अपनी कौम के मफाद के लिए ये कुछ करना चाहिए, माई कंट्री राइट और रॉन्ग। कहा जब ये सूरत हुई तो तमक्कुन उनका समा अगनान हो, ना उनका वो तमक्कुन उनके किसी काम आया, ना ये इल्म और बसीरत उनके किसी काम आया। बहा बेहिम मा कानू बेही यस्ताज़ेऊन, जब कोई साहिब बसीरत उनसे कहता था कि तुम्हारी ताजीब अपने हाथों से आप ही खुद खुशी करेगी, तो वो मजाक उड़ाते थे उसका, यस्ताज़ेऊन, इस्तेहज़ा करते थे, बात मुनाजा करवाओ, क्या क्या रहा है साहब, ये अम्पायर हमारी के जिस पे कभी सूरज गुरूब नहीं होता, ये हमारी तहजीब और तमद्दुन के दिन के डंके सारी दुनिया में बज रहे हैं, तमाम अकवाम आलम इसकी नकाली में फख्र महसूस कर रही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन तहजीब मगरब, शौरी गैर शौरी तौर पर सारी दुनिया की कौमें दहे करे जा रही है इसके अंदर। वो कहते थे तुम क्या कहते हो, ताकत की यह कैफियत कि हमारी अंपायर के सूर्य रूप नहीं होता, इन वो बसीरत हमारा वो कि सारी दुनिया की कौमें उसकी नकाली में फखर महसूस कर रही है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी तहजीब अपने हाथों से या अपने संगठन से आप ही खुदकुशी करेगी, आप ही खुदकुशी, अजीब चीजें होती हैं, जरा दो लफ्ज आगे चला जाऊं तो बताऊंगा, आप ही खुदकुशी करेगी, ये क्या कह रही है? उन्होंने कहा क्यों करेगी, नजर इसलिए कि जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना उसवार होगा, बस ये दलील है, आशियाना तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन शाख नाजुक पे बना है, बुनियाद जो है इसकी वो कमजोर है, झक्कड़ आएगा वो उड़ा के ले जाएगा, बिजली गिरेगी तबाह करके रख देगी साहब, तो आशियाने का खूबसूरत हो जाना होना कुछ काम नहीं देगा अगर वो साख नाजुक है जिस पे आशियाना बना, इस तमद्दुन की, इस तमद्दुन की बुनियाद, इस तमद्दुन की इमारत जिन बुनियादों पे उठी है वो कमजोर है, इसलिए ये आवाज से अरबी समावी के झक्कड़ों को सह नहीं सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मुनहदम हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ये देख लेना तुमने। हाका बेहिम महाकानू बेही, हाका बेहिम, अजीब बात है कि जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने आके उनको घेर लिया। अब कुरान ने ये बताया हमें कि जो तबाह होने वाली कौमें थी तमक्कुन में भी बहुत ज्यादा और इल्म और बसीरत में भी बहुत आगे, एक चीज थी कि जो कहा गया उनसे कि ये तमक्कुन कुव्वत इक्तदार और इल्म और बसीरत और फहम और तदब्बुर इसे तुम इस्तेमाल करो अकदार खुदावंदी के मुताबिक, उनके ताबे रखकर, और वो एक ही चीज है, अकदार को वो बहुत सी गिनाने के लिए हैं, महासल उनका एक ही है, पयम तो फिर लड़ते माफोनाश, दुनिया में बका उसी काम के लिए, उसी निजाम के लिए है जो तमाम नौ इंसानी की मनफत के लिए कायम होता है, बात के लिए। ये चीज कि इलम बड़ी चीज है, इनकारी नहीं किया जाता, कुरान करीम ने भी इलम की बड़ी अजमत बताई, बड़ी अजमत, इंसान आदम के किस्से की इब्तदा होती है वो अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम, और इंतहा होती है हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वही का सिलसिला भी खत्म हुआ, और जो مقام انسانیت میں معراج کبریٰ پہ پہنچے ہوئے تھے. ان کی آخری دعا ہے کہ ربنا علما, یا اللہ میرا علم اور زیادہ کر دے. علم کا تو یہ مقام ہے. قرآن کہتا ہے کہ صاحب علم اور نا علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ سب ٹھیک ہے, لیکن علم مقصود کی ذات نہیں ہے. علم ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. فطرت کی تسخیر کرتا ہے علم, فطرت کے قوتیں جو ہیں ان کو اپنے گرفت میں لاتا ہے علم. لیکن کتنی سی چیز مقصود بھی ذات نہیں ہے. ابھی میں عرض کروں گا یہ کیوں نہیں مقصود بھی ذات. یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. بہت پہلے ذہن انسانی میں ایک غلطی پھیلی. سوکریٹس یا سقراط کا جو مقام ہے فلاسفرز میں, پہلے تو یہ یونان کے فلاسفر صاحب جو 2500 سال عرصہ ہو گیا ہے, ساری دنیا کے کی قوموں کی فکر کے اوپر چھائی ہوئی ہے یونان کے مفکرین کی فکر میں. اور ان میں سقراط تو ابو الآبا ہے ان کا سب سے بڑا, بہت بڑا مقام اس کا. اس نے کہا یہ تھا کہ نالج از ورچو, علم ہی نیکی. بہت بڑا دھوکہ کھا گیا. لیکن یہ لوگ بلند پایا دماغی طور پہ فکر والے مفکر جو ہیں, وہ اگر کسی مقام میں دھوکہ کھاتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, تو ان کا اثر بڑا دور رکھ جاتا ہے. وہ دلائل اپنی غلطی میں کے حق میں ایسے لے جاتے ہیں کہ عام طور پہ ان کا رد ممکن نہیں ہوتا. اس لیے سب دنیا فریب میں آتی جاتی ہے. یہ اتنی بات کہی ہے تو آپ سوچئے کہ یہ سوکریٹس یا سقراط یا پلیٹو, افلاطون یا اس کے بعد ارسطو, ارسطوٹل, یعنی ان کے دیے ہوئے جو دلائل ہیں, یہ لاجک جو ہے, آپ حیران ہوں گے آج بھی جو آپ کے ہاں نصاب میں لاجک داخل ہے وہ ارسطو کا لاجک ہے, وہ پلیٹو کا فلسفہ ہے, وہ سقراط کی فکر ہے. لیکن آپ اس میں دیکھیے جو وہ کہہ گیا, نالج از ورک, محض علم جو ہے یہ نیکی ہے. یہ بات بہت بڑی غلطی. علم تو نہ نیکی ہے نہ بدی. ایک شخص جانتا ہے اس چیز کو کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ علم ہے نا, اور اس کے باوجود کرتا ہے. تو محض علم جو ہے اس کا وہ تو نیکی نہیں ہے. کرنے کی بات ہے آگے. سقراط کو تو ہمارے ہاں کا یہ ایک ورندے نے ہر شاعر ایک دوسرے کے اندر غالب ختم کر کے رکھ دیا. ایک دن جانتا ہوں ثواب ایک تا تو زور, جانتا ہوں. نالج ان ورتو جس نے کہا تھا اس سے کہا ہے کہ جانتا ہوں, جانتا ہوں ثواب ایک تا تو زور. اگر نیکی یہی ہے تو جانتا ہوں. ہر تبدیلیت ادھر میں نہیں آتی. بات یہ ہے ساری, کیا بات ہے ان لوگوں کی. یعنی ایک دوسرے نے اس کے سارے فلسفے کے پر کچھ اڑا کے رکھ دیے تھے. کہا بات تو سال یہ ہے, آگے ہے بات. یہ طبیعت کیا ہے, جذبات ہے انسان کی, جانتا ہوں. اور آپ دیکھیے ساری زندگی میں, اپنی میں بھی, دنیا کی زندگی میں بھی, اپنے معاشرے کی زندگی میں بھی, جانتے ہوئے کتنی غلط چیزیں ہیں, کتنی خراب چیزیں ہیں, کتنی برائیاں ہیں جو کیے چلا جاتا ہے. جانتا ہوں. تو کہا پھر یہ جو کہتے ہو تم کیا کہتے ہیں, تبدیلیت ادھر نہیں آتی. اصل بات تو یہ, جاننا اسی صورت میں فائدہ دے سکتا ہے کہ وہ طبیعت اس جاننے کے تابع چلے. تو اصل چیز تو وہ طبیعت والی بات ہے. یہ تباہیاں کس لیے ہیں؟ جانتے تھے وہ قرآن دیکھی, وہ کہتا سب کچھ جانتے تھے, اس کے باوجود طبیعت ادھر نہیں آتی تھی غالب کے الفاظ میں. تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو طبیعت کے اوپر کوئی کنٹرول رکھے. وہ جانے یہ بات کہ واقعی نقصان دہ چیز ہے یہ خراب, یہ سنکھیا ہے. اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی جب اس طرف جائے کوئی, تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو اسے روکے. علم خالص جو ہے وہ نہیں روک سکتا. علم نے تو بتا دیا ہے کہ جانتا ہوں تو آگے کہا تو ضرور. اگر تنہا علم اس کو روک سکتا تو وہ جو کہتا ہے طبیعت ادھر نہیں آتی, پھر کیوں نہ جاتی طبیعت ادھر. معلوم نہیں یہ ایک نقطہ ذرا سا نہ تو ذرا سا نہیں بڑا بنیادی ہے, پہلے آیا ہے یا نہیں, نہیں آ بھی گیا ہے تو پھر اس کو نوٹ کیجیے, بڑی اہم چیز ہے. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ, فرد کے ساتھ, قوموں کے ساتھ, وہ کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا. سارے قرآن میں کہیں ایک جگہ یہ نہیں آیا جزاء بما کانوا یعملون, یہ نتیجہ تھا, عوض تھا, موازنہ تھا اس کا جس کا وہ علم رکھتے تھے. علم کا نتیجہ اور موازنہ اور جزا کہیں نہیں آئی, سارے قرآن میں کہیں نہیں آئی. علم کا درجہ اتنا بتایا گیا ہے لیکن تنہا علم جو ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں بتایا اس نے. سارے قرآن میں ہر جگہ یہ ہے جزاء بما کانوا یعملون, جو انہوں نے کیا تھا کام اس کا نتیجہ ہے. یہ نتیجہ کرنے کا ہے, جاننے کا نہیں ہے. جاننا تو ذریعہ ہے اس صحیح کام کے کرنے کا, جاننا. جانتا ہوں میں کہ وہ گاڑی اتنے بجے چلے گی, جانتا ہوں میں کہ ٹیکسی یہاں سے ملے گی, جانتا ہوں اتنا کرایہ, اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود گھر میں بیٹھا رہا ہوں میں, پہنچ جاؤں گا میں تو گھر. میرا اتنا بڑا جو علم ہے اس سفر کے متعلق, کچھ بھی نتیجہ مجھے یہ دے گا؟ نتیجہ اس وقت دے گا جب گھر سے اٹھوں گا نا, تو یہ سارا علم میری رہنمائی کرتا چلا جائے گا. وہاں جا ٹیکسی ملے گی, اتنے پیسے دیے میرا, وہاں وہ بکنگ آفس ہے, وہاں سے ٹکٹ خرید, اس پلیٹ فارم کے اوپر جا, اتنے بجے پہنچ, یہ وہ گاڑی آ گئی ہے, اس کے اندر بیٹھ. یہ سارا جاننا جو ہے, یہ جاننا نتیجہ خیز نہیں ہے. یہ جاننا اس کام کو صحیح لائن سے ڈالنے کا ذریعہ ہے. نتیجہ خیز میرا وہ کام ہوگا جو میں کر رہا ہوں. کیا بات ہے عزیز آنمان, قرآن ہے یہ. علم کا اتنا درجہ بلند بنانے کے باوجود کسی ایک جگہ قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ علم تنہا جو ہے نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. جزام سے ماں کانو یا لمون یا تالمون کہیں نہیں آیا, جہاں آیا ہے یا ملون یا تھا ملون ہی آیا. اس لیے یہ جو بات انہوں نے کہ مستبصرین تھے, فکر, غور, بصیرت, علم, فہم, صدق, سب کچھ رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود تباہ ہوئے. اس لیے کہ صرف جاننا ان کے کسی کام نہ آیا, جو وہ کرتے تھے وہ اس کے خلاف, بلکہ یہ علم جو تھا جب وہ اپنے ہی جذبات کے تابع اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے تو یہی علم جسے ہم عقل کہتے ہیں یہ اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتی تھی. یہ ترار اور عیار اور چالاک جو لوگ ہیں, جس طرح سے کہ وہ یہ ناجائز طریقے سے یہ کام کرتے ہیں کہ جاہل اور بدھو بےچارا سوچ بھی نہیں سکتا, وہ تو کچھ کرتا بھی ہے تو یوں ہی پکڑا جاتا ہے. یعنی یہی عقل اور فکر, اگر وہ اقدار خداوندی کے تابع کچھ کرتی ہے تو نو انسانی کے لیے منفعت بخشیاں ہوتی ہیں. یہی عقل و فکر اگر اپنے جذبات کے تابع چلتی ہے تو یہ اتنی تباہیوں کا موجب بن جاتی ہے, فرد کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی. تو علم تو ایک روزگاری کا دوار ہے, جس مقصد کے لیے جیتا ہے اسے چلائی. اس لیے عقل کو کنڈیم تو نہیں کیا جا سکتا, علم و عقل کی تنقید نہیں, کنڈمنیشن نہیں. ہمارے ہاں یہ چیز دیکھ کے صاحب بڑی بڑی عقل مند قومیں جو ہیں وہ تباہیوں کی طرف لے جاتی ہیں. تو تصوف نے آگے یہ کہا کہ صاحب یہ سرے سے عقل ہے ہی شیطان کی, یہ ابلیس ہی ہے. اول امن قاضی ابلیس, سب سے پہلے جس نے عقل سے کام لیا ابلیس کا. تو چلیے صاحب, نہ رہے باس نہ رہے باسی, انہوں نے سرے سے اس کو کنڈم. یہ علم کے پیچھے جو یہ ڈنڈا لے یہ لاٹھ لیے پھرتے ہیں, ٹیکو الگ چلو درکار, علم و بس کری ہو یار, چلاؤ پوچھئے تو وہ بتاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا یہ عالم اتنے اتنے بڑے کیا کرتے ہیں, یہ قومیں اتنی اتنی بڑی علم و فضل والی کیا کرتی ہیں. تو یہ سب نقص جو ہے یہ علم اور عقل کا, علم اور عقل کے غلط استعمال کا نہ سمجھے. سمجھے یہ کہ دیسی کا نقص. دوسری طرف علم وقت والے جو ہیں وہ آئے, انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے جو ہمارے لیے کافی ہے, جسے کسی کنٹرول یا حدود کے تابع رکھنا اس کی ضرورت نہیں ہے. عقل اپنی دلیل آپ ہے، اپنی رہنما آپ ہے، یہی رہنمائی ہمیں دے گی. ٹھیک ہے، تو چوروں کے گروہ کا اگر سارے کارخان بڑا چور ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو چوری کی طرف لے جائے گا. دوسری طرف یہ چیز، یہ جو تھے یہ اقدار سماجی یا جنہیں پرماننٹ ویلیوز آپ کہتے ہیں، نہ لائیے مذہب کی تکنیک میں یہ چیز. مستقل اقدار، اگر آپ کے علم اور عقل ان اقدار کے تابع نہیں رہتا تو وہ تباہی تب ہم پہنچائے گا. اور زیادہ تیزی سے، شدت سے، بیوقوف کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اس لیے عقل کے استعمال کی روح سے وہ جسے کہا اقبال میں دو قسم کی عقلیں ہو جاتی ہیں، عقل خود بھی جو صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچتی ہے، اپنا فرد کی ہے تو اس فرد کا فائدہ، قوم کی ہے تو صرف اس قوم کا فائدہ. وہ جو قدر میں نے ابھی گنائی تھی وہ تھی ما ینفع الناس، وہ ہے صحیح عقل جو نو انسانی کی منفعت کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرے. تو عقل کے استعمال کی روح سے اس کی دو قسمیں ہو گئیں. صاحب اقبال کے الفاظ میں، عقل خود بھی دیگر ہو، عقل جہاں بھی دیگر. عقل کی عظمت تو قائم ہے، استعمال کے اعتبار سے اس کی دو شکے ہو گئے. یہ جو عقل ہے، اے خوشا عقل کے پہنائے دو عالم دار، کیا بات ہے عقل کے، بڑا صاحب قسمت ہے وہ عقل والا کہ جس کی عقل کی وسعتیں اس دنیا کے اوپر بھی ہیں، آنے والی دنیا کے اوپر بھی. اور یہ ہے نا جو آنے والی دنیا، اس میں یہ سارا اقدار، مکافات عمل، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ سارا کچھ آتا. اے خوشا عقل کے پہنائے دو عالم دارت، سنیے عزیزان من، پہنائے دو عالم رکھنے والی عقل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ نور افرشتہ ہو سوز دل آدم دار. نور افرشتہ، روشنی ہوتی ہے اس کے پاس، ابلیس کی روشنی نہیں ہوتی، احمد کی روشنی نہیں ہوتی، فرشتے کی روشنی. وہ جو اس نے، میں نے کہا تھا ابھی چل دیجیے آگے بات، یا کہ نہ سن یا کہ نہیں، فقر بخشی با شکو ہے کسر پرویز بخش. کیا بات ہے اس فخر، فخر فخر بخشتا ہے تو پھر شکو ہے کسر پرویز کے ساتھ اس کے ساتھ. یا عطا فرما خرد با فطر سے روح الامی، یا چنا سن جاتی خرد با فطر سے روح الامی. یہ ہے بھی نور افرشتہ ہو کاہے کے لیے، نور افریقہ سوز دل آدم باوری. اگر یہ چیز نہیں ہے عزیزان من تو تنہا عقل جو ہے وہ تو کسی نظام کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے بقا نہیں. جیسا اس نے یہ کہا ہے کہ تدبر کی فسوں کاری سے وہ کم رہ نہیں سکتا. فسوں کاری کا بات ہے، الفاظ اس کے ہوتے ہیں، تدبر ہے لیکن فسوں کاری ہے اس کی. تدبر کی فسوں کاری سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، تدبر کی فسوں کاری سے قائم. تو یہ چیزیں ہیں قرآن کریم نے جو کہا ہے نا کہ وہ وقانو مستبصرین، وہ ارباب تصیرت تھے، جانتے تھے، عقل بھی رکھتے تھے، فکر بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود تمکن بھی رکھتے تھے، کمزور بھی نہیں تھے، بے علم بھی نہیں تھے، جاہل بھی نہیں تھے. کیا چیز نہیں تھی؟ نور افرشتہ نہیں تھا ان کے پاس، عقل جہاں بھی نہیں تھی ان کے پاس. وہ تدبر کی سسوں ساری سے چاہتے تھے کہ اپنا نظام محکم رکھیں، نہیں رہ سکتا. دو تین قومیں پہلے کہیں، وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، کہا وہ قومیں بھی دیکھی، یہ بھی دیکھیے، قارون فرعون حامان، تو یہ تو ایک ہی داستان کے تینوں ٹکڑے ہیں نا. میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں انسانیت کی ہڈیاں توڑنے کے لیے تین ہی لانتے ہیں، ملوکیت، سرمایہ داری، برہمیت، مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں ہی. ان میں سے ایک ہی کسی ایک مقام کی ہو تو وہی کچھ کام نہیں ہوتی. تو یہ جو قصہ ہے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی کشمکش اور فرعون کی ہے, اس میں یہ تینوں لعنتیں بجات وقت ایک جگہ اکٹھی ہو چکی ہیں. فرعون ملوکیت کا نمائندہ, حامان پیشوائیت اور براہمنیت کا نمائندہ, اور قارون سرمایہ داری کا نمائندہ. وقارون و فرعون و حامان قد جاءهم موسیٰ بالبینات, موسیٰ ان کے پاس آئے دلائل لے کر. آسمانی انقلاب والا آتا ہی جھنڈا نہیں چلاتا, دلائل ہوتی ہیں اس کے پاس. پہلی چیز دلائل ہوتی ہے, اکبر اور اسی لڑ گئے, لیکن وہ قوت کے نقشے میں اس قدر بدمست تھے کہ انہیں تکبر تھا. ایک لفظ ہے وما کانوا سابقین, اس دور میں وہ ساتھوں آگے نہیں کی لنگ سکتے. یہ کا ترجمہ کیا بات ہے, دور توڑ گئی, دور جو لگا رہے ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فکلن اخذنا بذنبہ, ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ہمارے قانون مقاصد عمل میں. یہ ذنب کا لفظ بھی عجیب و غریب ہے. ہمارے ہاں تو بس ترجمے ان سب چیزوں کے بس گناہ ہی ترجمہ ہو جاتا ہے. جب یہ الفاظ محض نظری رہ جائیں عزیز والے من, تو ان کا نہ دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ زندگی پہ کوئی اثر ہوتا ہے. کسی کام کو کرنے سے وہ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا ہوتا کیا ہے. کسی کام کے کرنے سے وہ کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے, یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہوتا کیا ہے. حالانکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے میں ان چیزوں کا بنیادی دخل ہے. کہو کہ اس کے کرنے سے زندگی سنورتی ہے, کہو اس سے زندگی بگڑتی ہے, اس کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. زمبے ہی یہ کیا چیز ہے زمب, یعنی یہ میں نے کہا نا کہ عربوں کے ان الفاظ پہ جانا چاہیے کہ وہ کیا قوم تھی. کوئی کام غلط جو آپ کرتے ہیں وہ تو ہو گیا اور آپ آگے چلے گئے, اب اس کا نتیجہ جو ہے آپ کے پیچھے لگا ہوا. نتیجہ ہمیشہ عمل کے بعد پیدا ہوتا ہے, پہلے نہیں اس کے پیدا ہوتا, بعد ہوتا ہے نا بات. چھٹکا رہا ہی نہیں, اندازہ لگتا ہی نہیں قوم مون چلانے والی قوم نگاہ کہاں جا رہی ہے. چپکی ہزار جتن کرے وہ گائے وہ اونٹ جو ہے کہ وہ الگ ہو جائے اس میں بالکل نہیں, جہاں جی چاہ جائے بھاگے وہ بھاگ کے جا رہی ہے, بیٹھے وہ بیٹھ کے ساتھ ہے, اس کے بعد چل دیتے وہ بنکار کا ساتھ لگی. اندازہ لگائیے یہ قوم عمل کے نتیجے کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ذنب کا لفظ نہیں. آپ بتائیے یہ قوم میں غلط نظام کی زندگی انہوں نے وضع کیے تھے, اس کے تباہ کو نتیجے سے بچ کیسے سکتی ہیں, وہ تو دم کی طرح نتیجے لگا ہوتا. اب بات سمجھ آئی کام کی, اور کچھ بات سمجھ آتی ہے جب گناہ نکل جاتی اس کے ساتھ بچ نہیں سکتا ہے. فاخذنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ, کہنے لگے اس کے بعد تباہی کی شکلیں مختلف تھیں, علت و غائی ان کی ایک ہی تھی, کاز ان کا ایک ہی تھا کہ وہ جو غلط جرم تھا, یہ غلط نظام تھا, غلط روش تھی, اس کے تباہ کن نتائج دم کی طرح ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. کسی کی صورت میں کسی شکل میں وہ نمودار ہوئے, کسی میں کسی میں نمودار ہوئے, آتش خان پہاڑوں سے نمودار ہوئے, جو غرق ہو گیا, یہ سب کچھ ہوا. تو یہ چیز تھی ان کے غم کی وجہ سے. اب اس کے بعد اگلی بات آئی, صرف اسی پہ نگاہ رکھی جائے کہ وہ قوم یوں تباہ ہو گئی, وہ یوں تباہ ہو گئی, تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب یہ لمحے اسی کام کے لیے ہے. اسے بھی تباہ کیا, اسے بھی تباہ کیا, اور داستان میں ساری سنا رہا ہے تباہ ہی کرتا چلا گیا. وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کچھ بڑا ہی ظالم قسم کا, ہلاکو قسم کا کوئی خدا ہے, اس کا کام یہ ہے. اتنا کچھ کہنے کے بعد ہاں ما کان اللہ لیظلم مومن, وہ خدا کسی پہ ظلم نہیں کی, بالکل غلط ہے. کون کرتا ہے ظلم, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, انسان اپنے آپ سے خود ظلم کرتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کرتا, خدا بھی نہیں کرتا. کیا بات, اپنے آپ سے ظلم, بیشتر مقامات ہیں قرآن کے جہاں اس نے کہا ہے کہ یہ جرم یا زیادتی جو تم اپنے ذہن میں سمجھتے ہو کہ دوسرے کے خلاف تم نے کی ہے، نہیں، تم نے یہ اپنے خلاف کی. ٹھیک ہے، فزیکلی تو یہ ہے کہ دوسرے کی اوپر خلاف ہوتا ہے، تمانچہ دوسرے کو آپ مارتے ہیں اس سے لگتا ہے، کڑی مارتے ہیں لگتی ہے، خنجر مارتے ہیں لگتی ہے، پستول مارتے ہیں، سامنے دوسرا فزیکل وہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ فزیکل ایکشن ہے جو دوسرے کے خلاف تم سمجھتے ہو، اس کا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تو ایک نتیجہ تمہاری ذات پہ مرتب ہوتا ہے، وہ ہے اصل میں فیصلہ کن حقیقت. اور اسی لیے اس نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اگر تم اقدار کے مطابق زندگی بسر کرو، کوئی شخص دنیا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. نقصان جو ہے وہ فزیکل چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں نقصان، قرآن ہے سارے، تمہاری چیزوں کو نقصان پہنچائے گا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ تم اور تمہاری چیزوں میں فرق جو ہے یہ بڑی چیز ہے. چیزوں میں وہ جان بھی لے آتا ہے، یہ بھی ایک، یہی میں کہتا ہوں نا، میری جان، میری زندگی، میرا مال، میرا ہاتھ، میرا پاؤں. کہتا ہے جس کو تم میرا کہتے ہو نا، اس کو تو نقصان پہنچائے گا، یہ جسے تم نہ کہتے ہو اس کو تو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے تم خود ہی نقصان پہنچاتے. ولا تین کانوں ہن سوتا ہوں جگل مون، وہ جو میں نقشے کا فکرہ دہرایا کرتا ہوں، لاسٹ بات بڑی خطاب کہتی ہے، تم نے میرے خلاف جو زیادتی کی اسے میں تم معاف کر دوں گا، لیکن اس سے تم نے جو اپنے خلاف زیادتی کی اسے کون معاف کرے گا؟ اسے تو کوئی دوسرا معاف ہی نہیں کر سکتا. خدا نے یہ ظلم نہیں کیا، اپنے آپ سے ظلم کیا. کہا کہ یہ تو تمکن اتنا بڑا حاصل تھا ان لوگوں کو، قوتیں اتنی تھیں، ساز و سامان و جراث اتنا عجیب تھا، علم و فضل و تدبر تھا، یہ سارا کچھ تھا. ہوا کیا کہنے لگے، یہ سارا کچھ تھا. کہا بات مثال سے سمجھ نہیں آ رہی، جہاں بڑی ہی عمیق نظری چیز ایک آتی ہے نا قرآن، وہاں فوراً محسوس مثال دیتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ لوگ جنہوں نے اقدار خداوندی کو چھوڑ کے اور نظام اور اصول اور اقدار اور روشیں اختیار کی، اور پھر وہ دو ایسی قومیں جنہوں نے اس قسم کے لوگوں کو اپنا سازگار بنایا اور سہارا بنایا، بہت مطمئن تھی. کہا کیفیت یہ تھی کہ مثل العنکبوت، یہ تو مکڑی کا جالا تھا. آج تمہیں پتا ہے یہ جو کیسے تمکن تھا اور یہ کچھ تھا، مکڑی کا جالا کرتا کیا ہے؟ اس سے جو کمزور مکھیاں مچھر ہوتے ہیں ان کو تو مانس لیتا ہے، اور ذرا اس سے طاقتور پھونک بھی مار دے تو سامنے کچھ نہیں ہوتا. کہا یہ سارا تمکن تم، سارا علم و بصیرت تمہاری، یہ اپنے سے کمزور کو پھانسنے کے لیے تو بات، لیکن اس سے زیادہ قوت والا ایک بھی آئے تو میں نے جیسا کہا ہے تو اس کی تو پھونک کو نہیں سہار سکتا. کیا بات مثال ہے، کیا بات ہے. کہا گھر وہ بناؤ جو طاقتور کو پھانس لے، کمزور کی حفاظت کرے، وہ گھر نہیں ٹوٹے گا. مکڑی کے جالے نہ کرے جو ہر کمزور کو پھانس لے. اور یہ جو کہا ظلم ہوا، تیس نیس ہوگی، ظلم تیس نیس کیا، اس سے طاقتور نے ہاتھ مارا ختم ہو گیا. نہیں اکھر دیتا ہوں تے وجہ میں دلہ خاصا سم سکا دل اور واسے جس کا دن سسام لہا، جس نے غیر خدائی قوانین کو تیاغ کر اقدار خداوندی کے محکم سہارے کو پکڑ لیا، اس نے ایک ایسا سہارا پکڑا جس کا ٹوٹنا تو ایک طرف جسے کہتے ہیں تریل بھی نہیں امریوں کے اندر سڑکتا بھی نہیں ہے، وہ تو اتنا محکم ہوتا ہے. کہا اس سہارا لینا ہے تو وہ سہارا لو، یہ مکڑی کے جالوں کے سہارے. خود بکری کی کیا کیفیت، تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ اتفقت بیتن وانہن البیوتے نبیت العنکبوت، ذرا سا بھی اور مقابل میں کمپیریٹیولی ریلیٹیولی ذرا سا زور والا بھی آ جائے تو اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. کہا بات تو ہم نے مثال سمجھائی ہے, تم نے لاؤ کانو یا لمون, خدا کرے کہ تم علم و عقل کی روح سے بات سمجھو کہ میں کیا کہہ گیا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. کہتا جب یہ لوگ جالے تن رہے تھے اور وہ لوگ جو ان مکڑی کے جالے تننے والوں کو یار بنا رہے تھے, کیا بات ہے, اپنے سہارے سمجھ رہے تھے, خدا جانتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور پھر ذہن میں یہ بات آئی فوراً کہ جانتا تھا, دوسری لوگ کیوں نے گھبر لیا اسے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم کا آچرن پکڑ دیتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہتا وہ ٹھیک ہے, وہ صاحب غلبہ ہے, صاحب اقتدار ہے, کر سکتا ہے, لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہلاکو و چنگیز کی طرح نہیں کرتا, حکمت کے ساتھ کرتا, مہلت دیتا, وارننگ دیتا, چھوٹی چھوٹی تباہیاں لاتا ہے, اور جب انتہا تک مرض پہنچتا ہے تو پھر بھی تباہی آتی ہے. عزیز کے ساتھ حکیم جہاں کہنا ہے, میں نے کہا ہوا نا عزیز نمن, قرآن کریم اپنی آیات میں جہاں صفات خداوندی لاتا ہے وہ مقام بڑا غور طلب ہوتا ہے کہ یہاں یہی صفت کیوں لایا ہے. عزیز تو لایا ہے کہ اس کے قانون کی گرفت کی گرفت اتنی زیادہ شدید ہے, نہ بد شرم کے ساتھ نہ شدید, بڑی شدت اس میں ہوتی ہے. مکڑی کا جالا شہ کیا ہے اس کے سامنے, لیکن وہ جھپڑ کے نہیں توڑتا, حسین سمجھاتا ہے, سمجھیات دیتا ہے, مثالوں سے بتاتا ہے, ریزنز دیتا ہے, حکیم کا نفس. اور جب یہ باتیں جو ہیں نہیں, اس کے باوجود وہ اصرار کیے چلے جاتی ہیں, تو پھر خدا کی جو صفت عزیز ہونے کی ہے نا قانون مکافات اس وقت. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, نو انسانی کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, دیکھیں علم کی کتنی عظمت بیان, لیکن ان کو سمجھتا تو وہی ہے جو صاحب علم. علم کی روح سے مثال سے یہ بات کہی کیا گئی ہے, یہ علم کی روح سے سمجھ, اور علم کی روح سے یہ بات. لیکن وما یعقلھا, یہاں ایک لفظ نظر بظاہر تو اور ترجموں کے اعتبار سے بھی تو یہی کیا جائے گا, یعقلھا الا العالمون, یعنی عالم ہی اس سے یعقلھا کے کمانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. یعنی یعقلھا عقل پکڑتے ہیں علم کے ساتھ, اس میں مشکل پڑتی ہے بات سمجھنے میں کہ یعقلھا کے معنی کیا ہیں, عقل کے معنی کیا ہیں. عربوں کے ہاں لفظ عقل کے معنی تھے, یہ وہ اونٹوں کو باہر کھڑا کر دیتے تھے. اب وہ ہر جگہ جہاں کھڑا کرتے تھے وہاں وہ قلعے تو ہوتے نہیں تھے, ویسے ہی وہ تو ریگستان ہوتا تھا, قلعہ ٹھکرا ہی نہیں ہونا ہوتا, لیکن ان کو چھوڑ کے ادھر جانا پڑتا تھا. تو وہ کیا چیز کرتے تھے آتے, وہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتے تھے ایک رسی سے تاکہ وہ بے باک ہو کے نہ چلنا پڑے. یہ جو رسی تھی جس سے وہ اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے کہ یہ بے باک نہ ہو جائے, اسے عقل کہتے تھے. انسانی جذبات کے شترے بے مہار کے گھٹنے کو باندھ دینے والی چیز عقل کہلاتی. جی من زندگی میں پتہ نہیں یہ باتیں کیا سکوں یا نہ کیا سکوں, میں بار بار کہتا ہوں قرآن سمجھنا ہے, قرآن کے الفاظ مفردات کے روٹ پہ چلے جائیے, ان کے معنی کے کی عرب کیا بات کہتے تھے, قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ جو غرب یہاں ہے نا یعقلھا, اب بات سمجھ میں آ گئی, ورنہ میں نے کہا ہے نا کہ آپ دیکھیے زبان کے اعتبار سے کچھ بنتی نہیں ہے. وما یعقلھا الا العالمون, اب بات سمجھ میں آ گئی جب وہ عقل کے معنی سمجھ میں آئے. وہ یہ جو یہ عرب آپ دیکھتے ہیں نا کھڑکی اوپر ایک رسم ہے رسی باندھی ہوتی ہے, کال کہتے ہیں نا اس کو, رسی ہوتی ہے یہ گودا بند کے بجائے سر بند گر گئے. ہاں جی سرو آزادی دیتی ہوئی رسم کام لانا پہنتا ہے نا, وہ باندھ کھڑ کے آ گئے تھوڑی جا کے لگ میں جائے. آپ دیکھیے یہ قوم کرتی کیا, وہاں سے یہ رس ہے ما یعقلھا. کہا بات تو ہم نے مثال کی سمجھائی, لیکن ان مثالوں سے اپنے شترے بے مہار کے گھٹنے کو باندھے گا وہی کہ جو علم سے کام لے گا. مقصد ان مثالوں کا تو یہ ہے, لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم آ بھی جائے گا, اگر یہ مقصد جو ہے اس وقت نہیں پہنچے گا تو علم جیسا میں نے عرض کیا ہے تو خود کوئی کام نہیں دے گا. عالم اس سے وہ باندھ دے گا اس کو, یعنی علم کی روح سے مقصد علم کا یہ ہے کہ وہ اس کو پھر باندھے. جذبات کو ایک حد کے اندر رکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا ان کا علم, جو ان مثالوں سے بات کو سمجھے گا. اور حد کے اندر رکھنا یہی تو دین ہے سارے, اور کیا. ہر قوت کو, دولت کو, جذبے کو, اقتدار کو, حکومت کو, اپنے جذبے کو ایک حد کے اندر رکھنا, اور حد غیر متغیر خدا کی متعین کی ہوئی, انسانوں کی متعین نہیں کی ہوئی, کوئی انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. غیر متبدل حدود کے اندر ان سب چیزوں کو رکھنا دین ہے جی. ہاں کہا یہ جو تھا علم کی روح سے یہ بات ہو سکتی ہے, بڑی اہم چیز آگے آتی ہے جی. انہوں نے کیا نا شیخ صاحب نے جی ذرا پکا کھول دے, انہوں نے کہا نا تو کر لے جدھر میں بچے ہوں, کبھی کہنا بند کر دے کبھی کہنا کھول دے, بڑا اہم مقام. آخری یہ پارہ ختم ہوتا ہے یہاں, یہ بارہ بیسواں جو تھا بہت ہی لمبا ہو گیا, لیکن مجھے اس کی خوشی ہے کہ اس میں مقامات ایسے آئے تھے جن کو میں اپنی سمجھ کے مطابق واضح کرتا گیا. آخری یہ آئے تھے اس پارے کی, یاد رکھیے قرآن کریم میں یہ پارہ جو ہے یہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا, یہ تو انہوں نے تلاوت کے لیے سہولت کے لیے, جیسے ہم ریفرنس کے لیے ایک ذرا سا کاغذ رکھ دیتے ہیں یا ایسا نشانی رکھ دیتے ہیں نا, تو انہوں نے پورے قرآن کریم کو 30 حصوں میں تقسیم کیا, اور تقسیم جیسے ہے نا کہ تاپیاں کر کے ہم کھول لیں گا نا, پر جس کو کھول گیا ابھی تینوں حصہ, یعنی آپ دیکھیں گے وہ ایسا بھی ہے پارا کہ وہ ایک فکرہ جو ہے نا, اس فکر کا ایک لفظ پچھلے پارے میں ہے تو اگلا لفظ اگلے پارے میں ہے, بالکل خالص اچھی بند کر کے جیسا نہ لے آؤں کھول دیں نا پال لین والے. تو یہ یاد رکھیے جو 30 پارے ہیں ان کی صرف یہی حیثیت ہے, سورت ہے اصل چیز جو ہے, چیپٹر باب جس نے قرآن تقسیم کیا. بارہ آخری سورت, یہ آخری ہاں وقت ہے میرے پاس. کہا یہ دو جو ہم نے گنائے ہیں, دو نظام, دو قسم کے مصارف, دو قسم کے انداز جس سے علم اور عقل سے کام لیا جاتا ہے, یہ دو گناتے چلے آئے ہیں. کہتا ہے یہ دو ہیں کیا, سیدھی سی بات ہمارے ہاں کی مولوی صاحب سے پوچھ لے, وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کفر ہے ایمان ہے سر, تب یہ ہے کیا بات سمجھے, تب انہیں بھی پتا نہیں کہ مسلمان کا رہا تم, ان کو جی نن کے پتا نہیں آیا کسی دوستوں میں نے پتا نن بھی نہیں آیا, اور اتنا ہی تو پتا لانے والی بات ہے. یاد رکھیے مذہب میں صرف انسان الفاظ سے مطمئن ہو جاتا ہے, اسماؤں سمے تم ہوا انتم و آباؤ تم, کچھ نام ہے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے, کوئی تم نے رکھ لیے, دوہرائے چلے جا رہے ہیں, نہ انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے سمجھا کہ ان کا مفہوم مسمع اس کا کیا ہے, بات کیا ہے یہ جو کہہ رہا ہے, نہ تم نے کبھی کھڑے ہو کے سمجھا, اسی کا نام تم نے اپنے اسلام یا دین رکھ لیا, یہ مذہب ہے دین نہیں ہے. دین ہر مقام پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہتا ہے کہ جو لفظ کہہ رہے ہو بتاؤ اس کا مفہوم کیا, اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ لفظ عمل میں لانے کے لیے ہوتا ہے. عزیزان ایمان, لا الہ الا اللہ 1400 سال سے کون سا مسلمان ہے جس نے ایک دفعہ نہیں زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار نہ کہا ہو, کوئی اثر کسی قسم کا اس کی زندگی کے اوپر پڑا, یہ کلمہ جو ہے کس کام آتا, یا تو قسم کھانے کے کام آتا ہے, اور پہلا زمانہ ہمارا تھا وہ پانڈا پاک کر کام آتا ہوں, تین باری کلمہ پڑھ کے نہ پانی پائی جاتی ہے, یہ ہے الفاظ کا دوران. عزیزان ایمان اگر ایک دفعہ کھڑے ہو کے دین سے پوچھتے اور لفظ جو تھا اس کو دیکھتے, لا الہ الا اللہ دنیا میں کسی کا اقتدار ایسا نہیں جس کے سامنے جھوکا جا سکتا ہے خدا کے اقتدار دے, یہ ہے ایمان. کہیے نا ایک دفعہ اس کے بعد, اور پھر دوسری بار ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا عمل یہی ہے جو کہہ رہے ہو, عمل ہے تو ایمان ہے, نہیں ہے تو کفر ہے. لا الہ الا اللہ تو یہ کافر بھی لاکھوں بار دہرا تھا, تو کیا ہوا یہ الہ کا لفظ دہراتے گئے ہم, دیکھا نا کہ یہ ہے کیا. دو نظریے ہیں زندگی کے بنیاد ان پہ, اسی کا نام کفر اور ایمان, سارا دن مان رہے جی. ایک نظریہ زندگی یہ ہے, یہ اس کے بھی بس کے یہ الفاظ جو ہے نا عناصر میں جو بڑے ترتیب بڑی اہم چیز ہے. خلق کے معنی یہ ہیں, تخلیق کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں ایک خاص ترتیب جو ہے اس سے ان کو ملایا جائے تو ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات چیزیں کچھ ہے, میٹر کی تھی یہ تو پتہ نہیں وہ کیسے پہلے تھیں, یہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کسی طرح سے ان میں ظہور ترتیب ہوا اور اس کے بعد یہ ایک فزیکل ورلڈ یا فزیکل یونیورس جو ہے یہ ظہور میں آ گئی, اور اس کے بعد اس میں تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں, یہ مشین کی طرح چلتی چلی جاتی ہے, ایک دن کے چلتے چلتے یا پرزے گھس جائیں گے یا کوئی کہتا کافی ہو جائے گی تو ختم بھی ہو سکتی ہے. نہ اس کا کوئی مقصد ہے, نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی پروگرام ہے, نہ کوئی ایسی پیچھے ہستی ہے جس نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو کریٹ کیا ہے, اس مقصد کے تابع وہ اس کو چلا رہا ہے, کسی کے تابع کسی منزل تک پہنچانا ہے اس کو. ایک نظریہ زندگی یہ ہے عزیزانے میں. اور جب کائنات کے متعلق یہ نظریہ ہے تو خود انسان کے متعلق بھی یہی نظریہ ہے. انسان بھی تو کائنات کی ایک شے ہے نا, کہ یہ بھی جیسے حیوانات ہوتے ہیں جنسی نر اور مادہ کی جنسی اختلاط سے ایک جنین ہے رحم مادر میں پرورش پاتا ہے, اس کے بعد پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے, فزیکل لاز سبھی قوانین کے مطابق زندہ رہتا ہے, انہی کے مطابق بیمار ہوتا ہے, شفا پاتا ہے, پرزے گھس جاتے ہیں, انہی قانون کے مطابق اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے ایک نظریہ زندگی. اب اس کے تابع سب کچھ فزیکلی ہے جو ہوتا ہے, اس کے بیونڈ کوئی چیز نہیں. قوانین سوسائٹی میں مل بیٹھ کے آپس میں رہنا ہے, سوسائٹی جو قانون بنائے گی اس کے مطابق چلتے چلے جائیں, بات بتائیں گے, اس کا کوئی اثر اور اس پہ نہیں پڑتا. صحت ہی ایک چیز ہے انسان کی, اس کو برقرار رہتا ہے, ٹھیک ہے. چوری کا گھی کھائے قیمت کم دے کے کھائے, گھی کا اثر ایک ہی ہوتا ہے. نظریہ زندگی یہ ہے. اس کے برعکس نظریہ زندگی ہے کہ نہیں, ایک قوت ہے, اس نے ایک خاص مقصد کے لیے وہ اس کائنات کو وجود میں لایا ہے. میں اس وقت دلائل کس کے لیے نہیں دوں گا, بات دوسری طرف چلی جائے گی. ان سائنٹسٹ کو ہم دلائل سے سمجھا سکتے ہیں یہ بات, وہ ایک مقصد کے لیے, میں صرف نظریہ بتا رہا ہوں, وہ ایک مقصد کے لیے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے, ایک منزل ہے جس کی طرف اس کو لیے چلا جا رہا ہے. کسی کے اندر انسان ہے, انسان کی زندگی بھی محض طبیعی زندگی نہیں ہے, یہ ایک اور چیز بھی ہے. اس کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے جو فزیکل نہیں ہے, صرف اس سے آگے ہے ایک مقصد. جو کچھ یہ کرتا ہے اس کا اثر فزیکل تو ہوتا ہی ہے, کیونکہ یہ فزیکل جسم اس کا ہے ہی, اس کے علاوہ ایک اور اثر بھی ہوتا ہے, ایک اور نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے کہہ لیجیے کہ اس کی ذات ہے انسان کی, اس سے مرتب ہوتا ہے. یہ قانون مکافات عمل ہے خدا کا, انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے, ایک منزل ہے, اس نے آگے چلنا ہے. ایوولیوشن کی تھیوری فزیکل ڈیتھ پہ ختم نہیں ہو جاتی, انسان کی صورت میں وہ ارتقائی منازل آگے بھی ہیں. اگلی منزل اس کے جس قسم کی زندگی یہاں گزارتا ہے اس کے مطابق اگلی زندگی اس کی بنتی چلی جاتی ہے. قانون مقاصد عمل, یہ دوسرا نظریہ زندگی ہے. پہلا نظریہ زندگی کفر ہے, یہ نظریہ زندگی ایمان ہے. وہ کفر کا نظریہ عمل میں آتا ہے تو وہ یہ سیکولرزم پیدا کرتا ہے جو اس وقت ساری دنیا میں چلا ہوا ہے, امت با امت ریگر, ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ, ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ, فزیکل مفاد کو گرسپ کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے, یہ مقصد ہی اتنا ہے. دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ مقصود صرف فزیکل زندگی نہیں ہے, انسانیت کی زندگی میری ہے اور وہ اقدار خداوندی کے تابع چلتی ہے. مقاصد عمل جو ہے یہ ہے اصل چیز جو ہے. یہ دو نظریات زندگی. عزیزان ایمان آپ سنیے قرآن, تمام اقوام عالم کی داستانیں بیان کر کے اور یہ کہہ کے کہ کس طرح سے وہ تباہ اور برباد ہوئی, کہا کہ اس کی بنیادی نیم یہ تھی کہ وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے, حقیقی یہ جو حقیقت ہے ریالٹی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق. ہم کہیں گے جو ہمارے ہاں کے کہا کرتے ہیں مولوی صاحبان کے قرآن میں ربط نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, تو ہی لواحہ راستہ. یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساتھ, تینوں سچ سورنا کا پتہ نہیں لگا. ربط دیکھیے تمام اقوام کی تباہیوں کی داستان بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ایک غلط نظریہ زندگی تھا جس کے تابع یہ سب کچھ ہوا اور ہوگا. صحیح نظریہ یہ ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اب یہ بات آ گئی, بات کائنات سے شروع کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی جنہوں نے یہ غلط نظریہ انسان کے متعلق اختیار کیا تھا بات وہ بھی کائنات سے شروع کرتے ہیں. عجیب ہے عجیب آنے من 1400 سال پہلے بات کر رہا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا, بالحق پیدا کیا, حق کے مطابق پیدا کیا, ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. پیچھے اس کے ایک قوت ہے جو الحق ہے, وہ اس کو اسی طرف لے جانے کے لیے اس کو وہ چلا رہی ہے. میں قوانین کے اوپر اس کو گرفت ہے, وہ صحیح نتائج پیدا کرتے ہیں, بالحق یہ پیدا کی ہے. ابھی میں عرض کر رہا ہوں دوسری چیز. اگلا فکر ہے انا فی ذلک لآیت للمؤمنین. میں نے کہا تھا نا ایمان یہ ہے, کہا یہ بات ماننا جو ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس کی تخلیق بالحق ہوئی ہے, یہ ایمان ہے, اور اس کو وہی مانے گا جو مومن ہوگا. اب ایمان اور کفر میں تمیز کر کے رکھ لیے. مقصد کیا ہے؟ درمیان میں انسان آ گیا. کائنات کا مقصد 45/22 وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. اب دیکھیے خارجی کائنات اور انسان کی زندگی کا تعلق, کیونکہ یہ بھی بالحق پیدا کیا گیا ہے, اسی کا یہ گوشہ ہے. خدا نے ارض و سماوات خارجی کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے. والے تجزا کلو نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے کیے کا صحیح صحیح نتیجہ مل سکے اور کسی پہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو. مقصد تخلیق کائنات. کہا اس سے دوسری طرف کون جاتے ہیں؟ علم اور عقل سے ایمانوں میں تو یہی کسی پہ پہنچائے گی انسان کو. لیکن افرا ایسا میں تخذا الہ ہوا وعد اللہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ. کہتا اس کے بعد وہ لوگ ہیں اپنے جذبات اپنی مفاد پرستی کو ہی اپنا الہ بنا لیتے ہیں. الہ کے معنی صاحب اقتدار. اس انسان کی انسانیت کو کنٹرول اس کے جذبات کا ہوتا ہے, الہ بنایا ہوا. آپ نے دیکھا جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ تو کہاں تک پہنچا ہوا تھا؟ باہر کے الہ تو ایک طرف رہے, وہ تو اپنی ذات کا جو الہ ہے اس کو بھی الہ نہیں تسلیم کرتا, اس کو بھی اس کے تابع رکھتا ہے کہ الہ وہی ہے, میرے جذبات بھی میرے الہ نہیں ہو سکتے. کہا اس نے یہ کیا, اپنے جذبات کو الہ بنایا. نتیجہ اس کا یہ کہ سماعت بصارت قلب آنکھیں کان سب جواب دے گئے, اس کے پردے پڑ گئے ان کے اوپر. ہمیں یاد یہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کہتا کہ جو یہ کیفیت اپنی پیدا کر لے نشے میں جذبات کی آ جائے تو یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا علم اس سے کس کام آ سکتا تھا. اب اگلی بات آ گئی. میں نے کہا تھا نا کہ اصل چیز مقاصد عمل ہے, زندگی کی کنٹینیوٹی ہے, تسلسل حیات ہے. مرتا ہے جسم انسان کا جو طبیعی ہے, انسان نہیں مرتا, آگے چلتا ہے. کہا یہ نظریہ زندگی جنہوں نے اپنایا کہ یہ یوں ہی کسی طرح سے وجود میں آ گئی ہے کائنات کام سے, اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں مقصد نہیں, تو ان کا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. تو کہتے یہ ہیں کہ بس زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے. دیکھ رہے ہیں رب کہاں تک چلا آ رہا ہے, بس اسی دنیا کی زندگی. وما یهلکنا الا الدهر. ٹائم ہے ساری چیز, وقت گزر جاتا ہے, عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھنے کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے مشین کے پرزے گھس جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. کہا وما لهم بذلك من علم ان هم الا یظنون. پتہ علم کی بارگاہ سے ان کو یہ جواب نہیں ملے گا, ظن و قیاس ہے ان کا جس سے یہ بات کر رہے ہیں، سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ جذبات کے نقشے میں مدہوش ہیں. بات یہ ہوئی عزیزان ایمان کہ کائنات کے بالحق پیدا کیے جانے کا جو عقیدہ نظریہ ہے، عقیدہ میں لفظ بھی نہیں بولا کرتا، پھر ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں، نظریہ کہیے اس کو، تصور کہیے، یہ جو نظریہ ہے کہ کائنات یوں ہی حلال تب پیدا ہو چکی ہے، انسانی زندگی بھی اس کے بعد صرف فزیکل بائش رہ جاتی ہے، مقصد آگے کچھ نہیں ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر کوئی اقدار، کوئی ویلیو، کوئی کسی دوسرے کا خیال آ ہی نہیں سکتا. حیوانی سطح زندگی ہوتی ہے، لا آف جنگل ہوتا ہے جو کار فرما ہوتا ہے. یہ ہے وہ بنیادی چیز جس کی بنا پہ وہ کہتا ہے پہلی اقوام جو تھی وہ تباہ ہوئی، اور ہمارے اس دور میں تو یہ نظریہ اتنا عام ہوا ہے کہ اس کے خلاف جنہیں ہم کہتے ہیں مسلمان، لفظ الفاظ ہی ان کی زبان پہ ہوتے ہیں یہ کہ دل حق پیدا کیا ہے، عمل میں ان کے قتل یہ نہیں ہے. یہ جو تعجیب ہے موجودہ جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اس کی لم جو ہے قرآن نے جو بتائی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف فزیکل لائف ہے، اور بس اقبال کے الفاظ میں ان اقوام مغرب یا ان تہذیب والوں سے یہ کہتا ہے کہ در نگاہش آدمی آب و گلس، بس ان کی نگاہ میں انسان جو ہے یہ پانی اور مٹی کا ایک مجموعہ ہے، اسی طرح سے یہ بن گیا. کاروان زندگی بے منزل است، کاروان حیات منزل کوئی نہیں، سفر میں اور آوارگی میں فرق یہ ہوتا ہے یار عزیزہ مہمان، سفر میں ایک متعین منزل ہوتی ہے آپ کی، آپ کا ہر قدم اسی طرف اٹھتا ہے. آوارگی منزل کا تعین بغیر کیے بغیر جب آپ چلتے رہتے ہیں ساری عمر چلتے رہیے، تکان تو آپ کے حصے میں آئے گی، منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ جو سیکولرزم جسے ہم میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تہذیب مغرب سوچیے ہے کیا، یہ تہذیب مغرب یہ ڈاگ ہیئر اور یہ اس قسم کے شکرٹ اور یہ لپ سٹکس اور یہ چیزیں تہذیب مغرب نہیں ہیں. تہذیب مغرب یہ نظریہ ہے کہ آدمی آب و گل است، کاروان زندگی بے منزل است. اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ مومن کی زندگی، مومنین کی زندگی، میں نے عرض کیا نا عزیزان ایمان، قرآن کے یہ الفاظ، یہ نظریات یا کلمہ جس کو وہ کہتا ہے، یہ الفاظ نہیں جو دہرائے جاتے ہیں، یہ مسئلے کے حیات بنتا ہے، یہ روش زندگی بنتی ہے، یہ چیز اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. 3:189 عظیم آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، اس کائنات کی تخلیق میں، دن اور رات کی گردشوں میں ارباب عقل و فکر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. قرآن ہمیشہ نشانی کہتا ہے کہ یہ چیزیں مقصود کی ذات نہیں، کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے نشانی ہے، یہ نشانیاں ہیں. لأولی الألباب، الباب لب الباب ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے نا، کٹڑے ہیں جن کہتے ہیں جن عقل کی یہاں نہیں کہیں، وہ عقل ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اللہ بینا یہ کون ہے، اولی الألباب یہ عقل و فکر والے، اللہ بینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے چلتے. اب یذکرون کا ان کا ترجمہ چاہیے کہ ذکر کرتے رہتے ہیں خدا کا. آج لیا تصویر پھیر گرنگ نے ہمارے یہاں تو یہ کام ہے، عربوں کے ممالک میں وہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں، تو چلے جا رہے ہیں، گاڑیاں بک رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ کچھ خوش گاڑی ہو رہی ہے، آپ نے وہ تصویر ایسا کی طرح، اور وہ من کے کہ من کا تھا من کا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا نام ہے ذکر خدا، یذکرون اللہ، چلتے پھرتے لے. یہ الباب کی بات ہو رہی ہے، وہ جو عقل و فکر کے انتہائی مقام پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تصویر کے معنی کے نہیں ہے، یہ لوگ یذکرون اللہ، ذکرہ کے معنی ہوتا ہے قوانین خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھنا، بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھتے. یہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں نہیں, خدا کا قانون ان کی نگاہوں سے ہو. یہ ترجمہ کیسے ہوا, مفہوم کیسے سمجھا ہم نے, یہ یس کرونا کا یہ مفہوم ہے, اس لیے کہ اس نے کہا وجہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق کائنات کی, تو ذکر کے معنی تفاق ہوگا. یہ تفکرون نے بات واضح کر دی, غور و فکر کرتے رہتے ہیں, اور غور و فکر کے بعد کس نتیجے تک پہنچتے ہیں, یہ ہے اصل شہر جن کو مومن کہا گیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے نشو نما دینے والے, تو نے اس کائنات کے سلسلے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا, کاروان زندگی بے منزل نہیں. غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں. عزیزان ایمان سوچئے, اسے ایمان کہا جائے گا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, سبحانہ کا فقنا عذاب اللہ, تیری ذات اس سے بہت بلند تھی کہ تو ہی کاردہ کائنات کو بے مقصد بچوں کی طرح کھیل کے طور پہ پیدا کر دیتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم تم سے یہ کوئی اس سے ایکسپیکٹنگ تم سے کر سکتے, بالکل تجھ سے یہ قابل فہم ہی نہیں, تو اس سے بہت بلند ہے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ بے مقصد ہے, فقنا عذاب النار, وہ تو جہنم کی زندگی ہوگی, مولا اس سے بچا دے. کائنات کو بے مقصد اور کاروان زندگی کو بے منزل سمجھنے کے بعد کہا کہ یہ جہنم کی زندگی ہوگی, یہ جہنم کی زندگی کیا جہنم ہوگا, تو بہت سی کہیں لکڑیاں جل گئی ہوں گی, ساتھیاں بل گئی ہوں گی, اس میں وضاحت کر دی اگلے فکرے. ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیته, یا میرے اللہ, جہنم کی زندگی یہ ہے کہ وہ رسوا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر, وہ ذلیل ہو جاتا ہے دنیا. وما للظالمین من انصار, اور جو قوم دنیا میں رسوا ہوتی ہے اس کا کوئی یار اور مددگار نہیں ہوتا. عزیزہ نے من غور فرمایا کہ بات جو یہ تھی کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق, کس طرح بنیاد بن گئی آپ یہاں ایمان کی, بنیاد بن گئی ہے دین کی, بنیاد بن گئی ہے زندگی کے مقاصد کی. کہا ان قوموں نے یہ بات اپنے سامنے نہ رکھی, اس کو باطل سمجھتے رہے, اس کا نتیجہ وہ جہنم کی جس میں رسوائیاں تباہیاں. اب اس کے بعد ان کی داستانیں باقی ہیں, یہ کھنڈرات باتیں ہیں باقی ہیں, ان کی عیدوں پہ جا کے ان کی زندگی کی داستانیں پڑھو, اور اس سے پھر عبرت حاصل کرو کہ تم نے کہیں یہ نہ سمجھ لیا کہ کاروان زندگی بے منزل ہے, یہ کرو گے تو دل ایسے تمہارا ہو جائے گا جو ان کی. اور یہ کچھ کہنے کے بعد عزیز نمان 21واں پارا شروع ہو جاتا ہے, یا رسول اتلو ما ہوئی علیہ السلام کتاب, ہم نے جو کچھ اس کتاب میں قوانین دیے ہیں انہیں انتقام میں پیش کرو, بات ہم نے سمجھائی ہے, آگے بات جو کرنا ہے انہوں نے وہ تم ان کے سامنے پیش کرو. اور آگے تو پھر تین چار چیزیں ایسی ہیں, اس کے لیے تو پتہ نہیں, ایک دس بھی کافی نہیں ہوگا, یوں کہنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں. کہا تو اتنا ہی بات ختم کیا میں نے, مگر جو ہی کچھ نہیں مار لے جناب, بات تو اتنی کہی گئی اپنی صلاحت ان میں صلاحت تنہان الفاظ آئے والمرئے والے ذکر اللہ اکبر, وہ جو کہے گیا پہ نماز قائم کرو کہ اللہ کا ذکر کیا کرو, غلطی نہیں ہے. وہ آپ تم کہتے ہو پتہ نہیں کتنے کس کے درس لگ جائیں گے, لیکن بہرحال بات آگے یہ ہے, اس کے بعد پازیٹو ایکشن جو انہوں نے لینا ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے, اس ایمان کے بعد کہ یہ بے مقصد پیدا نہیں ہوا, اس کے بعد ایک پروگرام دیا ہے قرآن نے کہ ان سے کہو کہ اس پہ عمل پیرا ہو تو اس سے بچ جاؤ گے, وہ پروگرام آئندہ آئے گا. ہم سورہ العنکبوت کی آیت 44 تک آگے عزیزہ نے مانی 45 سے اللہ شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.